وقت آپ جانتے ہیں بہت کم ہے، تو کسی میں ہم جائز ناجائز اپنا نقطۂ نظر بیان کر دیں، کسی میں تشریح کی ضرورت ہو اس کی قدر تشریح کر دیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات جو ہیں وہ نمٹائے جا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ رب کریم مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اور اسے قبول کرنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا سوال، شاہ نورانی پر کیا ہے؟ گوکل دیو لال شہباز قلندر سہون شریف میں لال باغ الٹی بستی بابا فرید کے مزار میں بہشتی دروازے کی کیا حقیقت؟ یہ کراچی سے کسی صاحب نے فون کر کے ہمیں یہ مسئلہ پوچھا کہ اس کو اس مذاکرے میں شامل کیا جائے اور اسے اس کا جواب دیا جائے. دیکھیں ہم اس کے اصول پر گفتگو کرتے ہیں، یہ تو آپ کتابوں سے ثابت کر دیں گے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو اس دروازے سے گزرے وہ جنتی. لوگ اس دروازے سے گزرتے ہیں تو کیا وہ جنتی ہو جاتے ہیں؟ اور اس کی شریح حقیقت کیا ہے؟ اصل میں اس کی شریح حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے منہ سے جو کلمات نکل جائیں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا، جیسا کہ قرآن میں فرما ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وما ينطق عن الهوى، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنی ہوا اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ تو جب کلام کرتے ہیں تو وحی الہی کے مطابق کلام کرتے، تو ان کا کلام وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے. اور جو حضور ارشاد فرما دیں سمجھ لیجیے وہ پتھر کی لکیر. قیامت تک کی آثار حضور نے بیان فرما، اب یہ ہوگا یہ ہوگا، بتدریج وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، علامات قیامت، قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا. اس پر اکابر بزرگان دین نے علامات قیامت پر بڑی کتابیں لکھی اور وہ علامات بیان کی جن کی حضور علیہ السلام نے اپنے زمانے میں پیشگوئی اور بشارت دیتے چلے آئے حضور علیہ السلام. مشکاہ شریف کے تقریباً اواخر میں پورا باب کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا کیا فتنے قیامت سے پہلے ہوں گے، بلکہ ایک حدیث شریف میں تو فرمایا جماعت صحابہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پر فتنے ایسے برس رہے جیسے بارش ہوتی، بارش کی طریقے سے فتنے برس رہے. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کیسا پرفتن زمانہ. اللہ تعالیٰ اسلام ایمان اپنے مسلک گھر میں استقامت عطا فرمائے. تو حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اولیاء کو بھی یہ اللہ کی طرف سے حضور کا کرم، وہ جو زبان سے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرماتا ہے. اور اس کو یوں صحاح ستہ کی حدیث شریف بیان کیا گیا کہ بعض خاصان خدا ایسے، بعض نیک بندے اللہ کے بندے کہ جن کے قریب تم کھڑے ہونے سے گھن کھاؤ، یعنی کپڑے میلے ہوں گے، قریب کھڑا رہنا آپ کو پسند نہیں آئے گا، لوگ ان سے نفرت کریں گے. لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہے، وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زبان کی لاج رکھتا اور واقعے کو ویسا بنا دیتا جیسا کہ انہوں نے کہا. یہ اس کا منبع اور مرکز اس کا یہ ہے، یعنی کہ اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جائے وہ ویسا ہوتا. اب آئیے، یہ تو حدیث شریف سے ہم نے بتایا کہ جو وہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ واقعے کو ویسا بنا دیتا ہے جیسا کہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکل گئے. اور خود ایسا واقعہ حضور علیہ السلام کے دور میں پیش آئے، ہوا یہ کہ کسی سے کوئی قتل ہو گیا، اب اس کو قصاص میں قتل کیا جانا تھا اور اب سنا بھی دی گئی سزا اس کو قتل کیا جائے. ہماری یہاں اسلامی تعزیرات میں اور حدود میں یہ بات ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو قتل کا عوض قتل ہے، قصاص میں قتل کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے اعضاء اقربا خون بہا لے کر مقتول کا خون معاف کر دیں, اس کا قتل نہیں ہوگا اور اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک صحابی کے غالباً کوئی عزیز تھے جن سے ایسا ہوا, ان کے دہن سے ملا کہ قسم خدا کی میرے اس عزیز کو قتل نہیں کیا جائے گا, قسم کھا لی انہوں نے. کہنے کیا بات کر رہے ہیں, یہ تو قصاص میں قتل کیے جائیں گے. لیکن اللہ نے ان کے لفظوں کی لاج اس طریقے سے رکھی کہ ان کے اعزاء آئے اور انہیں خون بہا لینے پر قصاص معاف کر دیا, تو ویسا ہوا جیسا ان کی زبان سے نکلا. اب آئیے دیگر اولیاء میں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں نقل کیا. آپ میں بہت سے حضرات گجراتی سپیکنگ, احمد آباد بہت مشہور شہر ہے گجرات کا, بلکہ بعض لوگ یہاں گجرات کے ہوں گے بھی. وہاں ایک مزار ہے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے, جس پہ وہ بیٹھتے تھے. وہ تخت اس طریقے سے اٹھا کر کسی درخت سے ٹانگ دیا گیا, اور مشہور ہے کہ کوئی آدمی اس تخت کے نیچے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا. اس کی وجہ بھی سن لیجیے, بہت فائدے سے خالی نہیں. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کے بہت بڑے عالی مفسر اور محدث تھے. وہ اپنے طلباء کو پڑھاتے تھے. طلباء کو جب پڑھایا تو کچھ بیمار ہو گئے. بیمار ہونے کے بعد 8 یا 10 دن کے بعد پھر اس تخت پر بیٹھے, اور طلباء جب پڑھنے کے لیے آئے تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ, جن کا مزار گجرات احمد آباد میں موجود ہے, انہوں نے کفے افسوس ملتے ہوئے کہا, مجھے بڑا افسوس ہے 8-10 دن میں بیمار رہا اور تمہارے سبق کا ناغا ہوا. تو سارے علماء جو پڑھنے والوں کا, نہیں آپ تو روزانہ پڑھاتے رہے ہمیں. اب یہ بات ان کے لیے بڑی حیران کن رہی کہ میں تو بیمار گھر میں پڑھا رہا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سبق پڑھایا. وہ سمجھ گئے کوئی مسئلہ, خاموش ہو گئے, گھر گئے, سو گئے. خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور فرما, شاہ عالم ہم نے تمہارے شاگردوں کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھ کر ہمیں افسوس ہوا, تو یہ 8-10 دن سبق خود ہم نے پڑھایا. اب یہ بات متفق ہو گئی کہ اس تخت پر بیٹھ کر حضور نے پڑھایا. جب سے اس تخت کو محفوظ کر دیا گیا اور درخت سے ٹانگ دیا, اور مشہور ہے کہ اس کے نیچے کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا. نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ افروزی کی وجہ سے وہ جگہ مستجاب الدعوات بن گئی. شیخ محقق لکھتے ہیں, یہ جو بات ہو رہی ہے جو زمان سے اللہ کے ولی کے نکل جائے, یہ راستے میں جا رہے تھے کوئی ٹھوکر لگ گئی. جب ٹھوکر لگی تو شاہ عالم کی زبان نکلا, یہ کیا ہے, پتھر ہے, لوہا ہے, لکڑی, یہ کیا ہے, یہ کہہ کر چلے گئے. تو بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ ان کے دہن سے نکلا کہ یہ جس سے ٹھوکر لگی کیا ہے, لکڑی ہے, لوہا ہے, پتھر. اس کو شیخ محقق کہتے ہیں, جن کا وصال 1052 ہجری میں ہوا. کتنے پرانے محدث ہیں, آج 2-4-10 سال کی بات. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے دیکھا جائے تو لکڑی نظر آتا, ادھر سے دیکھا جائے تو لوہا نظر آتا, ادھر سے دیکھا جائے تو پتھر نظر آتا. تینوں باتیں اس میں پیدا ہو گئیں کہ ان کے دان سے نکلا تھا کہ لوہا ہے, لکڑی ہے, یا گویا پتھر. تو تینوں طرح کی خوبیاں اس میں پیدا ہو گئیں. یہ دیکھا اپنے اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جائے, وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بات مقبول ہو جاتی ہے. اور جو اللہ کے ولی کے دہن سے نکلے اس کا ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیے. بمبئی میں ایک مزار ہے جس پر میں نے حاضری دی, ان کا نام عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی ان سے ملنے گئے, حالانکہ اس دور کے بہت کم علماء ہیں کہ جن سے اعلی حضرت جا کر ملے. وہاں گئے, ملنے کے بعد ملاقات ہوئی, پتا چلا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کے بڑے مولانا صاحب بٹھایا انہوں نے. کہنے مولانا کیا پیئیں گے, چائے پیئیں گے, سوڈا پیئیں گے, کافی پیئیں گے. تو اعلی حضرت نے کہا حضور آپ کے دن سے تین باتیں نکلیں تو تینوں ہی پلا دی، کیونکہ آپ کی زبان سے نکلی. وہ بزرگ بھی ایسے انٹرنیشنل تھے کہ انہوں نے سوڈا کافی چائے بنا کر ملا دیا، تینوں ملا کر کے یہ مکسچر اعلی حضرت کو دے دیا. آپ نے کہا جی سوڈا چائے کافی دیجیے صاحب. وہ اعلی حضرت نے پی لیا. مشہور یہ ہے کہ ان کے مزار پر لنگر یہی چلتا ہے کہ اس میں کافی بھی ہوتی ہے، چائے بھی ہوتی ہے اور سوڈا بھی ہوتا ہے. تو اب مجھے بتائیے، اگر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ جیسے قداور بزرگ نے کہہ دیا کہ جو اس دروازے سے گزر جائے وہ جنتی ہے، اب کیا شبہ پیدا؟ دیکھو اصول ہم نے بتا دیا آپ کو کہ یہ، اور ہم سیاقوں سے بات کر نہیں جاتے، سے اس طرف جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی سے جو بات نکل گئی اللہ تبارک و تعالی اس کی تکمیل فرماتا ہے اپنے بندوں کی لاج رکھنے کے لیے. اب آپ کی سمجھ میں آ گئے کہ اصول ہم نے بیان کر دیا تاکہ کبھی بھی آپ کو اس مسئلے کو سمجھنے میں پریشانی نہیں ہو، اور کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ اصول کو سامنے رکھیے گا. امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر کس نے دیا؟ تفصیلی جواب عنایت فرمائیں. لیجیے صاحب یہ بات بھی ٹیلی فون پر ریکارڈ کرائی گئی. مشہور یہ ہے کہ امام حسن کی زوجہ تھی حضرت جعد، حضرت جادہ نے ان کو زہر دیا. یہ عموماً کتابوں میں یہ بات مشہور ہے. اچھا اب غور فرمائیے کہ امام حسن کثرت سے نکاح کرتے تھے. بعضوں نے یہ ان پر الزام لگا کر یہ خباثت بھی بکی، معاذ اللہ. آپ تو جانتے ہیں بہت اچھا، اسے نہیں جانتے، سارا معاملہ ختم ہو گیا. ایک یہاں اسکالر گزرا ہے پروفیسر محمود عباسی، اس کی کتاب تھی خلافت معاویہ و یزید، وہ چلی اور اس پر حکومت نے پابندی لگائی. پھر اس نے ایک اور کتاب لکھی تحقیق مزید بر خلافت معاویہ و یزید، اس کا تحقیق مزید کا حصہ تو ہمارے پاس ہوگا. خلافت معاویہ یزید کو اس مطالعے کے لیے لے گئے اور آج تک انہوں نے واپس نہیں کی. یہ بھی مشہور ہے کہ کوئی عالم دین کسی کو کتاب دے تو وہ بے وقوف ہے، اور جو عالم اس کی کتاب لے کر واپس کرے کہتے اس سے بڑا بے وقوف. شاید ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا، ہم نے سادگی میں کتاب دے دی، وہ کتابیں پھر واپس نہیں آتی. مشرقی پاکستان میں اس پر پابندی تھی، جب سقوط ڈھاکہ ہوا پابندی ختم ہو گئی، ظاہر وہ بھی مر گیا، اس کے جوابات دیے گئے. دیوبندیوں کے عالم مفتی محمد شفیع نے، معاف کیجیے، دیوبند کے محتمیم قاری طیب نے اس کے خلاف کتاب لی شہید کربلا اور اس کا رد کیا. ہمارے یہاں بہت بڑے عالم دین تھے الہ آباد کے، حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد نظامی، بہت زبردست خطیب تھے، پورے ہندوستان کے خطیب مشرق ان کا لقب تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی، ان کا ایک مہانہ میں نکلتا تھا، وہ ہمارے پاس موجود ہے، پاسبان. ایک مرتبہ انہوں نے پاسبان نمبر نکالا، امام حسین نمبر، اس میں اس کا تجزیہ یہ کر کے اور اس کا پھر رد بھی کیا. مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمت اللہ تعالی نے یزید پلید کے نام سے کتاب لکھی، اس میں بھی اس کا رد کیا. محمود عباسی کمبت یہ کہتا تھا کہ امام حسن عورتوں کے زیادہ شوقین تھے اور ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر انتقال کیا، یہ اس نے کہا، معاذ اللہ. اب آئیے، یہ تو میں نے کہا کثرت ازواج، کافی شادیاں انہوں نے کی، اور جس سے شادی کرتے وہ ان کے حسن و جمال میں ایسی فریفتہ ہوتی کہ ان کی یاد میں پوری زندگی دوسرا نکاح نہیں کرتی. وہ لوگ امام حسن سے سعادت حاصل کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام سے برکت حاصل کرنے، خود ان سے پیش کر کرتے کہ حضور اپنے نکاح میں ہماری بیٹی کو قبول فرما لیں تاکہ ہمارا بھی کام ہو جائے، ہم بھی اہل بیت کی برکت سے متمتع ہو جائیں. یہ لوگوں کی پیشکش بھی تھی. اب مجھے بتائیے، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت جادہ کو یزید نے یہ پیغام دیا کہ اگر تم امام حسن کو زہر دے کر ان کو ہلاک کر دو تو میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا. ہماری کتابوں میں یزید کا حلیہ پڑھا ہے کہ موٹا، بدنما، کالا، بدن پہ داغ، شکل و صورت سے بھی کوئی دور دراز تک کوئی نور نظر نہیں آتا. مجھے بتائیے اتنے حسین و جمیل امام حسن کو چھوڑ کر وہ خاتون امام حسن کو زہر دے کر یزید سے نکاح کرنا چاہتی؟ اگر اس کو آپ یعنی ظاہری طور پر بھی دیکھیں تو یہ بات بالکل غلط اور بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اب آئیے صد الافاظل بد المماثل مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں یہ موقف اختیار کیا ہے. سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ امام حسن سے امام حسین نے پوچھا جب زہر دیا گیا, زہر بہت خطرناک, آنتوں کے ٹکڑے ہو کر کے وہ خارج ہوتے تھے. امام حسین ان کے سگے بھائی, انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے بتائیے آپ کو زہر کس نے دیا؟ دیکھیے امام حسین کا اخلاق یہ ہمیں بھی اپنانا چاہیں. فرما بھائی کیا کرو گے, قتل کرو گے, مار دو گے, یہی کرو گے؟ فرما سنو میرا جس کی طرف گمان ہے اگر واقعی وہ میرا قاتل ہے تو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا یہ مسئلہ, اللہ جو ہے وہ انتقام لینے کے لیے کافی ہے. اچھا میں اگر کسی کی نشاندہی کروں کہ یہ میرا قاتل اور خدا نہ خواستہ وہ میرا قاتل نہیں ہوا اور تم جب اسے مارو گے تو یہ وبال کس پر ہوگا, اس لیے میں نہیں بتاتا کہ مجھے زہر دینے والا کون ہے. اب اندازہ کیجئے یہ بات کتنی پائے ثبوت کو پہنچی کہ امام حسن اپنے زہر دینے والے کا نام نہیں بتا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا کہ حضرت جادہ نے زہر دیا. کوئی زہر کھانے والا نہیں بتا رہا جس کو زہر دیا گیا کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے زہر دینے والا کون, تو پھر دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ کہے کہ حضرت جادہ نے زہر دیا. اس لیے ہمارے اکابر علماء میں سے صد الافاظل انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ روایت گھڑنے والوں نے یہ بھی اندازہ نہیں لگایا کہ امام حسن خود منع کرتے کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ زہر کس نے دیا, تو ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ حضرت جادہ نے زہر دیا. لہذا جو عام کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ امام حسن کو زہر دینے والی حضرت جادہ ہیں, یہ بات غلط ہے. صد الافاظل کا فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے, ملاحظہ فرما لیں, اسے غلط قرار دیا انہوں نے. اس لیے یہ الزام جو ہے حضرت جادہ پر اب نہیں لگے گا جو کہا جاتا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیے بات, امام حسن کی زوجہ ہیں, بلا وجہ ہم انہیں قاتل قرار دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار متون ہوں, اس سے ہمیں بچا جائے. اس کے بعد والا سوال, اگر زید بکر کی ایک دن کی لڑکی کو گود لیتا تو کیا اس بچی کی ولدیت میں وہ اپنا نام لکھ سکتا ہے؟ بکر نے اپنی خوشی سے بچی زید کو دے دی, بچی سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا, مزید یہ کہ زید کی بہن نے اس بچی کو اپنا دودھ پلایا تاکہ لڑکی زید کے لیے محرم ہو جائے, کیا نام ہے, محرم ہو جائے. اب برائے کرم جواب عنایت فرمائے. جب زید نے بکر سے بچی لے لی اور اس کی بیوی نے اسے دودھ پلایا, اب وہ اس کی دودھ ماں بن گئی اور وہ بیٹی بن گئی, حرمت رضا ثابت ہو گئی, یعنی کہ اب اس کے شوہر سے پردے گوشے کا مسئلہ نہیں رہا, لیکن نام اسی کا چلے گا کہ جس کی وہ بیٹی ہے, نام بدلنے اختیار نہیں. صحیح حدیث شریف میں ہے, صحیح ستہ میں موجود کہ حضور علیہ السلام نے نام بدلنے سے منع فرمایا کہ کوئی کسی کا نام نہیں بدلا جائے اور اس کو حرام لکھا, بلکہ لعنت بھی فرمائے نام بدلنے والوں پر. اور اس کو میں تھوڑی وضاحت اور کر دوں کہ ایک آدمی سید نہ ہو اور اپنے آپ کو سید کہے اس پہ بھی لعنت, کوئی صدیقی نہیں اپنے آگے صدیقی لکھے وہ بھی اسی زمرے میں, کوئی فاروقی نہیں اور اپنے آگے فاروقی لکھے وہ بھی اسی زمرے میں, کوئی علوی نہیں اپنے آگے علوی لکھے, کوئی ہاشمی نہیں اپنے آگے ہاشمی لکھے, اس پر بھی یہی لعنت. اس لیے اس سے بچا جائے. ایک صاحب کا واقعہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا, لوگ سب جانتے تھے وہ اپنے آپ کو سید لکھتے تھے, رسالوں میں مضامین شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ. ایک پیر صاحب تھے بہت بڑے, انہوں نے جلسہ کیا اور جلسے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سید. کون کہتا یہ سید نہیں, مجھ سے لکھوا لو یہ سید, بڑا زور دیا کہ سید میں کہتا ہوں سید. اس لیے سید ہے کہ یہ 2 سال پہلے میرے سامنے سید ہوا، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں. نہیں سمجھے میرا خیال ہے بات ابھی تک آپ ہے نا، بعض لوگ نہیں سمجھے. انہوں نے کہا یہ میرے سامنے سید ہوا ہے 2 سال پہلے، اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سید. تو باپ بدلنا حرام ہے تو کیا ہوگا؟ چونکہ یہاں باپ کا معلوم ہے کہ کون ہے، ولدیت اسی کی چلے گی جس نے پالا، اس کی نہیں چلے گی. بلکہ ہمارے فقہا نے یہ لکھا ہمارے فقہی جزیات میں کہ جیسے ایڈی کی یہاں سے کوئی بچہ لے لیا جائے، پڑا ہوا کہیں بچہ مل جائے، ولدیت نامعلوم، تو کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ جس جو بچی پال رہا ہے اس کا نام فرض کیجئے عبد الغفار ہے، عبد الجبار ہے، یا محمد رضوان، تو کیا ولدیت میں اس کا نام لکھ دے؟ وہ تو پڑی ہوئی بچی ملی. اس میں بھی ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جس نے پالا اس کا نام نہیں لکھا جائے گا، بلکہ اس کی ولدیت میں عبداللہ لکھا جائے. عبداللہ لکھا بھائی، کسی نہ کسی اللہ کے بندے کی اولاد ہوگا نا، تو صرف عبداللہ لکھا جائے گا، اپنا نام نہیں لکھا جائے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کافی ہو گیا اتنا. کیا اسلام کی تبلیغ کے لیے میڈیا اور ویڈیو کا استعمال جائز ہے؟ یہ ای میل کے ذریعے سے ہمیں سوال موصول ہوا. اصل میں کیا اب تک اسلام کی تبلیغ کیا ویڈیو اور ٹی وی سے ہوتی رہی؟ جب یہ ویڈیو گھر میں گھس گئی، جیسے بہت کو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں بہت بھلائی ہے، یہ ہے وہ ہے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، 99% اس کا استعمال غلط ہے. 1000 میں 1 رتی برابر اس کا استعمال جائز ہے. تو آپ نے دیکھا یہ ویڈیو کی ہلاکتیں، ٹی وی کی ہلاکتیں، پرنٹ میڈیا کی ہلاکتیں. آپ ہم تو خیر لوگوں سے سنتے رہتے ہیں مسائل میں، اب تو حال یہ ہو کر رہ گیا کہ جنسی تعلیم بھی ویڈیو کے ذریعے سے دی جائے. ایک خاتون نے تو باضابطہ ٹی وی کسی پروگرام میں آن کر کہا، وہ پروگرام میں نے نہیں دیکھا، نہ میں اس خاتون کا نام جانتا ہوں، اس نے یہ کہا کہ صاحب کسی نے پوچھا یہ جو 6 سال 5 سال کے بچے ہیں اس کے متعلق. کہنے جی 6 سال 5 سال کے بچے کو بھی یہ کہا جائے کہ تمہاری ماں کے پیٹ میں بچہ ہونے والا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، یہ جنسی معاملات اگر اتنے آ جائیں، اب مجھے بتائیے کیا بنے گا اس میڈیا میں. یہ جو میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کی تصدیق کریں. ایک صاحب نے جتنے ای میل تھے ان کا اس کو ایڈورٹائز کیا، اور فرما مجھے مسجد میں یہ بات کہتے میں بھی حیا ہے. اس نے کہا میری فلاں دن شادی ہوگی اور شب عروسی آن لائن آپ دیکھیے گا ویڈیو میں. اب بے غیرتی یہاں تک پہنچ جائے کہ شب عروسی جو ہے آن لائن جناب دکھائی جا رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی ہلاکت ہے؟ آپ یقین جانیے کہ 150 ہم کہتے ہیں اپنے جلسوں میں 150 برس انگریز نے ہمارے اقدار کو، ہمارے اسلام کو، ہماری غیرت، ہماری شرم، ہماری حیا، اتنی ضرب کاری نہیں لگائی جسنے اس ویڈیو نے لگائی، اس الیکٹرانک میڈیا نے لگائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہلاکتوں سے بچائے. بریلی شریف میں حضرت علامہ مولانا محمد اختر رضا خان صاحب فاضل بریلوی، فاضل جامع اعظم، نائب مفتی اعظم ہیں، ان کا فتویٰ اس معاملے میں جاری ہوا کہ یہ ناجائز ہے. تھوڑی سی تفصیل میں نے بتا دی اور ان کے فتوے کو بھی میں نے کوٹ کر دیا آپ کے سامنے. حضرت امیر معاویہ کون تھے؟ یزید کا بیٹا کون تھا؟ جب امام حسین شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی اولاد اس وقت حضرت امام حسین کے ساتھ نہیں تھی، یہ کوئی ابو الفتح نامی کوئی صاحب، انہوں نے یہ سوال پوچھا. دیکھیے اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے حضرت امیر معاویہ مسلمان ہیں، صحابی رسول، متقی، پرہیزگار. امام بخاری، امام مسلم کے شرائط، کسی سے حدیث لینے کے تمام محدثین سے بہت سخت ہیں، مگر امام بخاری، امام مسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لی اور وہ بخاری، مسلم اور دیگر کتب احادیث میں ان کی حدیثیں بیان کی گئیں کہ حضرت امیر معاویہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیثیں سنی ہیں. ان کی عدالت، شرافت، دیانت میں اہل سنت جماعت کو کوئی عزیزان گرامی اعتراض نہیں ان پر کسی بھی قسم کا، بلکہ مذہب اہل سنت میں حضرت امیر معاویہ کا ادب کرنا بے حد ضروری ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب آئی یزید ان کا بیٹا تھا, انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اعلان خلافت کر دیا کہ میرے بعد یزید ہوگا یا اس کی بیعت لی جائے. اب ان کی دیانت داری کا اس سے اندازہ لگائیے کہ بھائی دیکھیے انہوں نے ایسے برے آدمی کو کیوں بنایا. میرا جہاں تک مطالعہ ہے, پوری دیانت داری سے بیان کرتا ہوں, کہ امیر معاویہ کی زندگی تک یزید میں کوئی عیب نہیں پایا گیا کہ وہ برگشتہ تھا, شراب پیتا تھا, یہ کرتا تھا, وہ کوئی عیب اس میں موجود نہیں سوائے ایک کہ جس کو علامہ ابن اثیر نے نقل کیا. وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے پڑھائی کے دوران اپنے استاد سے ایک بدتمیزی کی, کچھ اس نے شرارت کی یا کوئی غلطی ہوئی تو استاد نے سرزنش کی کہ یزید تم نے یہ غلطی کی. یزید نے اپنے استاد کو جواب دیا کہ استاد جی اصیل گھوڑا ہی خطا کرتا. تو استاد نے کہا واللہ جب گھوڑا کھاتا ہے نا تو صحیح بھی ہو جاتا. کہتا ہے کہ جو اصلی گھوڑے ہیں کبھی کبھی گر جاتے ہیں, جیسا اقبال کہتا گرتے ہیں چا سوار میدان جنگ میں, وہ تکل کیا گری جو گھٹنوں کے بل چلے. اس نے کہا کہ اصیل گھوڑا ہی خطا کرتا. دوستان نے کہا واللہ جب گھوڑا کھاتا ہے نا تو صحیح بھی ہو جاتا. یہ جب کہا تو اس نے یزید نے اپنے استاد پر ہاتھ اٹھایا اور اپنے استاد کی ناک پھوڑ دی. یہ جرم اس کا بچپن کا, لیکن اس کی زندگی میں اس کو خلیفہ نامزد کرنے تک کوئی عیب اس میں نہیں پایا گیا. ایک بات. دوسری بات سنیے, ایک راز امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں نقل کیا, اس سے امیر معاویہ کی دیانت کا اندازہ لگائی. اس کو نامزد کرنے کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور امیر معاویہ نے ایک طویل دعا کی جو تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھی. یہ عام مورخ کی طرح نہیں امام جلال الدین سیوطی, امام جلال الدین سیوطی حافظ حدیث ہیں, اور علماء کی اصطلاح میں حافظ حدیث اس آدمی کو کہیں گے جس کو 100,000 حدیثیں سند کے ساتھ میں صحت کے ساتھ میں یاد ہوں. اتنے بڑے امام. مگر بعض لوگوں نے کہا خاتم الحفاظ, کہتے ہیں حدیث کا حافظہ امام جلال الدین سیوطی پر ختم ہو گیا. اتنے بڑے حافظ, انہوں نے تاریخ بھی لکھی, اور تاریخ میں ایک تاریخ ان کی تاریخ الخلفاء بہت مشہور اور معروف ہے, جن خلفاء سے متعلق نزاکتیں باریکیاں اس میں بیان. اس میں امیر معاویہ کی یہ دعا نقل کی, انہوں نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی میں نے یزید کو ایک اچھا ایک بہتر حکمران ثابت ہوگا میری معلومات کے مطابق, اس لیے میں نے اس کو نامزد کیا, اور اے اللہ تبارک و تعالی اگر یہ خراب ہو, حکومت گویا صحیح نہ کر پائے, میرے اعتماد پہ پورا نہ اترے وغیرہ وغیرہ, بہت لمبی ہے, تو اللہ تعالی تو ابھی اسے موت دے دے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت اس کو موت نہیں آئی, لیکن امیر معاویہ کی دیانت عدالت پر تو یہ بات کافی ہے یا نہیں کہ انہوں نے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالی یہ صحیح نہیں چلی, اسے ابھی تو موت دے دے تاکہ خلیفہ ہی نہیں بنے. اس سے امیر معاویہ پر کسی قسم کا وہ نہیں ہوگا. اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب تک اس سے غلطی سرزد نہ ہو اس وقت تک اس پر کوئی لامتان جائز نہیں. آپ نے دیکھا سنا قرآن مجید کے متعدد آیات میں ہے, تفسیروں میں ہے, کہ جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, اما واستکبر اکڑ گیا, اور دیکھیے قرآن وکانا من الکافرین, وہ تھا ہی کافروں میں سے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ کمبت تو ہے بےمان, یہ نہیں مانے گا با نہیں سجدہ کرے گا, تو فرشتوں کا استاد کیوں بنایا, جنت میں کیوں اس کو رکھا, وہ تو جنت میں رہتا تھا نا, تو جنت میں کیوں رکھا. جب تک جرم صادر نہ ہو جائے, جب تک کوئی شرم تادیب نہیں ہوتی. اور دیکھیے نظام قدرت, ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرے, یہ اللہ کی مہربانی, نہیں لکھا جائے گا تا وقت کے گناہ نہ کر لے. لیکن کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کر لے, نیکی کی نیت کر لے, تو ابھی سے اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی. ایک نیکی تو اسی وقت لکھ دی جائے گی جب وہ کرے گا, پھر دوسری نیکی لکھی جائے گی. اس اصول پر آپ دیکھیں کہ جب تک کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر لان تان یا تادیب جائز نہیں. اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بے قصور ہیں. اب رہا یہ کہ امیر معاویہ سے کوئی خطا ہو گئی تو ہم تو صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کو معصوم مانتے ہیں. صحابہ کرام تو معصوم نہیں, صحابہ سے خطا ہونا ممکن ہے. اگر امیر معاویہ سے خطا ہو گئی تو اس کو ہم کہیں گے یہ اجتہادی ان کی خطا ہے, لیکن امیر معاویہ پر اس کے ساری ذمہ داری جو ہے وہ ان پر عائد نہیں ہوگی. جیسا کہ سوال کرنے والے کے سوال سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرات جو ہیں امیر معاویہ اس پر گویا وہ لان تان کے مستحق ہوں. اہل سنت کا مذہب عزیزان گرامی نے. اب رہا یہ کہ جو صحابہ کرام علی مریدوان ہیں انہوں نے ان کی کیا مدد کی. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر ان کی حمایت, حضرت عبداللہ ابن حنزلہ ان کی حمایت, حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی حمایت میں, بلکہ حضرت عبداللہ ابن حنزلہ شیخ محقی شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب جذب القلوب الی دیار المحبوب میں یہ نقل کیا حضرت عبداللہ ابن حنزلہ کہ ہم نے یزید کے خلاف اس وقت تلوار اٹھائی, ہمیں یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یزید کے کرتوت اور کارستانیوں سے کہیں آسمان سے سنگواری نہ ہونے لگ جائے. یعنی وہ اتنا غلط کام کرتا تھا کہ ہم نے سوچا کہیں آسمان سے پتھر کی بارش نہ ہونے لگ جائے, اس لیے ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. یہ بات تو یہ ہے. دوسری بات کیا ہے کہ بعض حضرات امام حسین کے ساتھ نہیں گئے, بعض حضرات نے امام حسین کا ساتھ دیا. یہاں دو باتیں ذہن میں رہے, جو ایک اصول ہے ہمارا, ایک ہوتی ہے عظیمت اور ایک ہے رخصت. عظیمت تو یہ ہے کہ سب لوگ امام حسین کے ساتھ چلے جاتے ہیں, رخصت یہ ہے کہ یہ جا رہے ہیں دیکھیے کیا ہوتا, اس کے بعد کیا بنتا. وہ لوگ جو تھے انہوں نے رخصت پر عمل کیا اور ظاہر ہے کہ تمام جماعت صحابہ ان کے ساتھ تھوڑی گئی, بلکہ جتنے اس وقت فہیم اور ذہین قسم کے لوگ تھے وہ ان کو منع کر رہے ہیں. اب مت جائیے وہاں, ہمیں خطرہ کہ آپ بھی اپنے والد کے طریقے سے شہید کر دیے جائیں گے, آپ مت جائیے وہاں. امام حسین نے رخصت پر عمل نہیں کیا, امام حسین نے عظیمت پر عمل کیا کہ جب لوگوں نے مجھے خطوط لکھے ہیں مجھے وہاں جانا چاہیے, اس لیے کہ میں وہاں جاؤں گا, اور اگر میں وہاں نہیں گیا اور یزید کی حکمرانی جاری رہی جو اسلام کے نقشے کو بدل دے گا وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں, تو کل قیامت میں مجھے جواب دہی ہوگی کہ ہم نے تو آپ کو بلایا لیکن آپ تشریف نہیں لائے, گویا آپ نے ظلم سے صلح کر لی. اس معاملے سے بچنے کے لیے آپ کربلا تشریف لے گئے, اور وہاں جانے کے بعد انہیں یہ پتا نہیں کہ وہاں سے جنہوں نے خطوط لکھے ہیں وہ منکر ہو جائیں گے, وہ انکار کر دیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تو احادیث مقدسہ میں بہت مشہور ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوں گے. خود حضور علیہ السلام نے ان کے بچنے کی دعا نہیں بلکہ کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ حسین کو استقامت عطا فرما, صبر عطا فرما. اس کی وجہ کیا ہے, بعض چیزیں ہوتی ہیں مقدر, وہ نہیں بدلا کرتا. ایک کو کہتے ہیں قضاء مبرم, ایک کو کہتے ہیں قضاء غیر مبرم. یعنی قضاء کی ایک قسم یہ ہے کہ دعا سے بدل جاتی, اللہ کے نیک بندے سے بدل جاتی, مگر بعض معاملات قضاء و قدر کے ایسے ہیں کہ دعا سے یا کسی سے بھی نہیں بدلتے, وہ مقدر ہے, اس کو ہونا ہے. اب میں مشہور حدیث بتاتا ہوں, اس پر بہت لیدے ہوئی, وقت کم ہے. حضور علیہ السلام فرماتے میں نے تین دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, دو دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی, اور بعض لوگ اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دعا اللہ نے قبول نہیں کی. لیکن ہمارے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک دعا سے اللہ نے منع کر دیا, یہ کہ وہ دعا قبول نہیں کی, یہ جملہ نہیں, ایک دعا سے منع کر دیا. وہ دعائیں کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پر اس طریقے عذاب نہیں آئے جیسا پوری کی پوری زمین الٹ دی گئی, جیسے قوم لوط پر عذاب آیا, ہود پر عذاب آیا کہ ان کی شکلیں بدل گئی, کوئی بندر بن گئے, کوئی خنزیر بن گئے. مولا میرے غلام کتنے گناہگار, ان کی شکلیں نہ بگڑیں. تو آج ہم لوگ بے شمار گناہ کرتے ہیں, یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑتی. اور یہ کہ پوری پوری آبادی زمین سے ایسے اٹھا کر کے اس کو اوندھا دیا جائے, ایسا کوئی عذاب نہیں. ایک دعا حضور یہ کرنے والے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں تفرقہ نہ ہو. اس دعا کرنے سے پہلے اللہ نے روک دیا کہ میرے محبوب یہ دعا مت کرنا, اس لیے کہ یہ مقدر ہے, ایسا ہونا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہو سب نیک ہوں سب شریف ہو قیامت تک تو قیامت کیسے آئی؟ قیامت تو مسلمانوں پہ نہیں آئی. یہ بھی حضور علیہ السلام کا کرم کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ایک بھی مسلمان دنیا میں زندہ نہیں ہوگا, ایک اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھیانک منظر اذا زلزلت الارض زلزالها وخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, یہ پہاڑ روئی کے گولے کی مانند اڑتے نظر آئے, یہ زمین اور آسمان سب زیر و زبر ہوں گے, انسان کہے گا اللہ یہ کیا معاملہ ہے, اور کہا جائے گا کہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی خبر دی اس کے حکم سے یہ سب ہو رہا. یہ منظر اللہ تعالیٰ مومنین کو نہیں دکھائے گا, سب مومن اس وقت چلے جائیں, کوئی مومن نہیں ہوں. اس پر پوری بحث کو حساب دیکھنا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کی ایک کتاب ہے شمول الاسلام, اس کے مقدمے میں یہ بحث دیکھی جا سکتی ہے کہ جب تک اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہیں قیامت نہیں آئے گی. مجھے بتائیے اگر سارے نمازی پرہیزگار قیامت تک لوگ ہوں تو اب قیامت کیسے قائم ہوگی؟ یہ مقدر ہے کہ عوام میں بگڑاؤ پیدا ہوگا, امتوں میں بگڑاؤ پیدا ہوگا, لوگ بے عمل ہوں گے, اور یہ سب اسباب ہیں قیامت کے آنے کے. تو بعض مقدر, بعض ایسے کہ جو دعا سے بدل جاتے ہیں. تو یہ مقدر تھا کہ تفرقہ ہو. اب ہم سمجھتے ہیں کہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو مقدر. اسی طرح یہ مقدر کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے, اس کے لیے حضور نے دعا نہیں کی بلکہ صبر استقامت کی دعا, اس لیے کہ یہ مقدر ہے کہ ایسا ہونا ہے. سمجھ گئے آپ میری بات؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا نہیں, لیکن ظاہری اسباب کو دیکھ کر صحابہ منع کروں, یہ معلوم نہیں کہ یہ شاید وہی وقت, لیکن منع ضرور کرتے تھے کہ آپ مت جائیں, ہمیں خطرہ کہ آپ اپنے والد کے طریقے شہید ہو جائیں. امام حسین اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے وہاں تشریف لے گئے, اور صحابہ کرام علی رضوان کی بہت بڑی جماعت جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاقی طور پر یا بعض اس معاملے میں معاون کے طور پر ان کے ساتھ, یہ نہیں کہ صحابہ کرام امام حسین سے گویا دستبردار ہو گئے, ایسا کچھ نہیں ہوا.